الحيض والنفاس، حیض اور نفاس کے مسائل۔ حیض کس کو کہتے ہیں؟ حیض کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا، ٹو فلو کے معنوں میں۔ شرع اسلام میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، کیونکہ ہر خون حیض کا خون نہیں ہوتا۔ حیض ہی کو پیریڈز کہتے ہیں، اسی کو مینسز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا لفظ جو ہے نفاس، نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا ہے، اور ان دونوں کے احکامات شریعت میں ایک ہی جیسے ہیں۔ تو نفاس کیا ہے؟ کہ بچے کی ڈیلیوری کے بعد جو بلڈ نکلتا ہے 40 دن تک مسلسل آئے یا کسی وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ لیکن 40 سے اوپر جو دن ہو جائیں گے تو وہ پھر نفاس نہیں رہتا، پھر اس میں عورت نماز بھی پڑھے گی اور باقی سب چیزیں بھی اس کے لیے جائز ہوں گی۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً ایک چیز معروف ہے کہ 6 دن یا 8 دن، کچھ لوگ 10 دنوں کی بات کرتے ہیں اور اس کو حیض سمجھتے ہیں۔ تو حیض کے لیے کوئی خاص دن نہیں کہے گئے، یعنی اسلام میں کہ 6 دن ہے تو وہ حیض ہے اور 7ویں دن سے پھر وہ استحاضہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگلی بات، حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتدا ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ عورت کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ 28 ڈیز کا ہوتا ہے، یعنی سائنس 28 دن کا سرکل کہتی ہے، لیکن مہینے کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مہینے 30 کے ہوتے ہیں، کچھ 31 کے ہوتے ہیں، تو 28 اور 31 میں 3 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر ماہ ایک ہی تاریخ پہ ہوں۔ مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ ہو سکتی ہے، یعنی ایک عورت بڑی عمر کی ہے یا چھوٹی عمر کی ہے یا حتیٰ کہ ایک ہی عمر کے لوگ ہیں، تو ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے۔ مراد کیا ہے کہ کسی کو 6 دن رہ سکتا ہے، کسی کو 5 دن، کسی کو 7-8 دن، یعنی ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے۔ حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی مدت عمر، آب و ہوا یعنی ایٹماسفیئر، اور خواتین کے گھریلو حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ عمر سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ جب انسان 40 کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت کا جسم میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد عموماً پھر یہ سرکل ختم ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی اس مدت میں پھر زیادہ وقت رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اسی طرح ایٹماسفیئر، گرم ملک جو ہوتے ہیں وہاں زیادہ بلیڈنگ کے چانسز ہو سکتے ہیں، جہاں سرد ملک ہوتے ہیں وہاں کم ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آب و ہوا سے مراد آپ کی سراؤنڈنگ بھی ہیں، جتنا ایموشنلی زیادہ فلکچویٹ کریں گے، یعنی جتنا باہر آپ کے جذبات کو بھڑکانے والی چیزیں زیادہ ہوں گی یا کم ہوں گی، ان دونوں میں فرق ہوگا۔ اسی لیے بعض خواتین کا یہ تجربہ بھی ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں سائیکل میں ضرور کچھ نہ کچھ چینجز آ جاتی ہیں، کیونکہ خوراک کا وقت چینج ہو جاتا ہے اور سوچیں بھی بدل جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح گھریلو حالات، مثلا کہیں ٹینشن چل رہی ہے، کہیں بہت سٹریس ہے، یا کوئی بہت کھانے پینے کا ماحول ہے، تو ان سب چیزوں سے اس کا فرق پڑتا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقبلت الحیدۃ فترک الصلاۃ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي رواہ النسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ مراد یہ ہے، اسے نسائی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں جب حیض آئے اور جب حیض ختم ہو کے الفاظ سے یہ امر مراد ہے کہ نہ تو حیض شروع ہونے کا وقت مقرر ہے اور نہ ہی ایام حیض کی مدت مقرر ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی اس حدیث سے؟ کہ حیض کا شروع ہونا کس سے ہے؟ اس خون کے آنے کو دیکھ کر یا اس کیفیت کو جو اس کے اندر خاص طور پہ دکھتی ہے، اس کے شروع ہوتے ہی، اور جب وہ ختم ہو جائے تو غسل کر لو۔ یعنی اس میں دنوں کا اور وقت کا حساب رکھنا ضروری نہیں، یہ نہیں کہ جب تاریخ آ جائے اور اس وقت تک ابھی بلیڈنگ نہیں بھی شروع ہوئی اور آپ کہیں کہ میرے یہ دن پیریڈز کے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو ہمیشہ 6 دن رہتے ہیں اور 7ویں بھی دن پیریڈز ہوں، اگر اس میں کچھ بلیڈنگ ہو تو وہ سوچے کہ نہیں، میری ختم ہو گئی اور اب مجھے غسل کر لینا چاہیے۔ اس کے آنے اور جانے سے اس کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا تعلق ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں۔ حائزہ کے ہاتھوں کا کھانا، حائزہ کا اپنے خاوند کا سر دھونا، خاوند کے سر میں کنگھی کرنا، نیز حائزہ کا جھوٹا کھانا جائز ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اشرب وانا خائد ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيدع فاه على موضئ فيه فيشرب واتأرق العرق وانا حائد ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيدأ فاه على موضئ في رواه مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا، اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث سے کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھوت نہیں سمجھا۔ اسلام سے پہلے حیض کے معاملے میں لوگوں کی دو کیفیات تھیں، دو نظریات تھے، اور یہود کا حال کیا تھا کہ وہ عورت کو اتنا اچھوت سمجھتے کہ بالکل الگ کر دیتے، اس کے ہاتھ کی کوئی چیز کو کھانا لینا دینا بھی پسند نہ کرتے، اور نصارہ ایک دوسری حد پہ چلے گئے اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے عورت کے ساتھ ہر قسم کا تعلق روا رکھا۔ اسی پہ پھر قرآن پاک میں آیات ہیں یسلونک عن المحیض قل ھو اذن فاعتزل النساء فی المحیض، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اب ہوا کیا کہ اسلام نے ایک بیچ کا راستہ رکھا کہ عورت کو نہ تو اچھوت کہا، نہ اس کو ان دنوں میں ایسا کہا کہ وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کھاتے پیتے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کی جو روایت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی برتن میں پانی پیتے جہاں وہ پیتی تھیں اور ہڈی تک چوستے، تو یہ ساری باتیں ایک تو یہ بتاتی ہیں کہ عورت ناپاک نہیں ہوتی، اور دوسری بات اسے یہ پتہ چلتی کہ ایک دیندار شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتا ہے۔ عموماً آج کے دور میں جو طریقہ کار جینے کا ہے وہ کیا ہے کہ بھائی بھی بھائی کا جھوٹا نہیں کھاتا، ماں بھی بچے کا نہیں کھاتی بعض دفعہ، اور اصل خرابی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ بچپن سے جب آپ بچے کو اس کا جھوٹا پھینکتا ہوا دکھے گا، وہ کوئی دوسرا نہیں کھاتا، تو پھر وہ بھی سوچے گا کہ مجھے نہیں کھانا۔ حالانکہ اسلام میں جھوٹا کھانا پینا اس سے کوئی بھی جرمز کا لگنا یا ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ بہرحال جب سب لوگ ساتھ رہتے ہیں تو وہاں اگر کسی میں جرمز ہیں تو وہ ویسے سب کے اندر ایک جیسے ہوں گے۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کتنے نرم دل والے اور کتنے نائس لگ رہے ہیں نا، یہ نہیں کہ کوئی روب ہے اور تمہیں نہیں پتا میں اللہ کا رسول ہوں اور تم مجھے ہڈی چوس کے دے رہی ہو، نہیں، اور یہ محبت کی باتیں بھی ہیں۔ اب آپ اسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں چوستی تھی وہ ہڈی، ان کی محبت ہو سکتی ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بیماری تھی جس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، تو اس وقت آپ مسواک نہیں چبا پا رہے تھے، آپ کا دل چاہ رہا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے مسواک چبائی، نرم کی، اس میں میرا لعاب شامل ہوا یعنی سافٹ ہو گئی، تو میں نے اللہ کے نبی کو دی تو آپ نے وہ مسواک جو تھی وہ کی، کہ یعنی آخری وقت پہ بھی آپ کا لعاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دیندار کا تعلق ایک جاندار تعلق ہوتا ہے، یوں ایسا نہیں ہے کہ بس آپ اس کو اچھوت کہہ دیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے ملک میں بھی ایسی بیکار قسم کی چیزیں موجود ہیں کہ بعض دفعہ ایسی عورتوں کو کچھ خاص تقریبات میں شریک نہیں کیا جاتا، ان کے ہاتھ سے کچھ لینا یا دینا۔ اسی طرح ایک وادی ہے کلاش نام کی، کافرستان کے نام سے معروف ہے، تو وہاں آج بھی ایسی عورتوں کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیتے ہیں، گھر والوں میں سے کوئی ایک آتا ہے اور اس کو جلدی سے کھانا دے کے تو اس طرح سے کہ کہیں اس کا ہاتھ بھی اس کو نہ لگ جائے واپس چلا جاتا ہے۔ یعنی انسانیت آج بھی ایسے دور میں، حالانکہ اسلام نے عورت کو ایک بہت ہی زیادہ باعزت مقام دیا، اور یہ بھی اسی کی ایک دلیل بنتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا خائد رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی، اسے مسلم نے روایت کیا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئو فی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے حالانکہ میں حالت حیض سے ہوتی، اسے مسلم نے روایت کیا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدنی الی رأسہ وانا فی حجرتی فارجل رأسہ وانا حائض، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں حجرے میں ہوتی اور آپ کے سر میں حالت حیض میں بیٹھی کنگھی کر دیا کرتی تھی، اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے ایکشنز ہمیں بہت ساری چیزوں کی خبر دیتے ہیں کہ جس سے اللہ کے نبی کی نجی زندگی پہ بھی ہماری توجہ ہوتی ہے کہ آپ گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر والوں کی خوشی اور سکون کا ذریعہ ہوتے تھے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ آپ کی گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حیض میں ہوتی۔ ہمارے عموماً ایسی چیزوں کے بارے میں کچھ عجیب و غریب سی باتیں معروف کر دی جاتی ہیں، مثلاً وہ کپڑے جو حیض کے دنوں میں پہنے آپ بعد میں دوبارہ نہیں پہن سکتے، اور اگر ایون کوئی دوپٹہ کسی کا لے کے نماز پڑھنے لگے تو لوگ ایک قسم کا شور مچا دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے کہ دین جو ہے وہ افراتفری کا نام نہیں ہے، ہم جب دین کی طرف آتے ہیں نا تو ہم اکثر دوسرے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں، حلال حرام حلال حرام اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایک نارمل حالات میں رہتے ہوئے جو چیز غلط ہے وہ نہیں ہے، اس کا خود ہی آگے روایات آ رہی ہیں، لیکن باقی چیزیں دوسری طرح سے اس کو لینا یا اس کے بارے میں سوچنا یہ درست طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ علم کی کمی جو ہوتی ہے نا زندگی کو مشکل کر دیتی ہے۔ اب آپ احادیث کو جب خود دیکھ کے پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کا شرح صدر بھی ہوگا، اور اب کوئی دوسرا آپ کو جتنی مرضی من گھڑت باتیں یا روایتیں یا سنی در سنی باتیں کہتا رہے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی باتوں سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ ان میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر نساءہ فوق الازار وہن خید، رواہ مسلم۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوسو کنار فرما لیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی، اسے مسلم نے روایت کیا۔ بوسو کنار سے مراد یہ ہے کہ اصل تعلق جو شوہر اور بیوی کا اس سے پہلے کہ کوئی بھی مرحلے، اس میں کس کرنا بھی ہو سکتا ہے، آپس میں حق لینا یا گلے سے گلے ملنا، جس کو جو بھی آپ لینگویج میں استعمال کریں، تو اس سے یہ ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اصل جو منع ہے وہ خاص تعلق منع ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری چیزیں ہیں جس میں انسان محبت کا اظہار کرے یا اپنی قربت کا اظہار کرے تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ انتظام کرنا ناجائز ہے۔ حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، صحبت سے مراد انٹر کورس۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان الیہود کانوا اذا حادت المرأة فیہم لم یواکلوہا ولم یجامعوہن فی البیوت فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ عز وجل ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواح مسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو یہودی اس کے ساتھ نہ کھانا کھاتے تھے نہ گھر میں رہتے تھے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک بیماری کی حالت ہے، لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں. یہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو. اسے مسلم نے روایت کیا. تو ادھر بات اور زیادہ واضح ہو گئی کہ عورت کے ساتھ خاص تعلق کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں. حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر إلا الحج فلما جئنا صرفا تمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله لم أحج العام. قال لعلك نفست. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے، مقام صرف پر مجھے حیض شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں. آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں میں لکھ دی ہے، یعنی فرض کر دی ہے، لہذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف مت کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو. اسے بخاری نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو بھی حج کے لیے لے کر گئے. پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صرف حج کے ارادے سے گئے، یعنی کوئی اور نیت نہیں تھی، اور یہ پسندیدہ عمل ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حیض آیا یا پیریڈز آئے تو جب وہ جا رہی تھی تو یقیناً ان کے ذہن میں یہ چیز ہوگی، لیکن اس وجہ سے سفر کو تبدیل نہیں کیا گیا. کیونکہ عموماً جب لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان مسائل کے لیے بہت ہی پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے دن قریب آ رہے ہیں اور ہم کیا کریں. پھر خاص طور پہ بعض لوگ اس کے لیے کچھ نہ کچھ مختلف دوائیاں استعمال کرتے ہیں یا کوئی طریقے اختیار کرتے ہیں، تو اس کا مسئلہ آگے آئے گا. لیکن یہاں دیکھیے کہ جو ہونا ہے وہ ہوگا، اللہ کا حکم ہے. جس اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے یہ چیز رکھی ہے اس نے مسائل بھی ان کے لیے کھول کے رکھ دیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی، اور یہ فطری رونا تھا. میرا خیال ہے کہ ہر عورت اگر ایسے وقت میں ان دنوں میں آ جائے تو وہ روئے گی کہ میں اتنی دور سے آئی اور میں اب کیا پوری عبادت نہیں کر سکوں گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کس طرح کی؟ دیکھیے کہ بات کرنے اور پوچھنے کا کتنا پیارا انداز ہے. ये नहीं कहा कि ये हो गया वो हो गया, बल्कि क्या कहा कि काश मैं इस साल हज का इरादा ना करती। इससे पता चलता है कि ये बात अगर करनी भी हो तो अच्छे तरीके से की जा सकती है, जिसको कह सकते हैं आपके किनायतन, यानी बात को किसी और तरीके से करना कि बात समझ भी जाए कोई, और दूसरा अगर वो बात सुन रहा हो तो उसके मुतल्लिक वो बात नहीं है तो उसको उसका पता ना चले। फिर उसके बाद नबी सल्लम का तसल्ली देने का अंदाज़ कितना प्यारा है कि देखें ये बात तो आदम की बेटियों पे है, मतलब ये है कि ये किसी के इख्तियार में नहीं है। और फिर तरीक़ाकार बता दिया कि आप सब काम करेंगी लेकिन बैतुल्ला में नहीं जाएंगी। तो आज भी यही हुक्म है, अगर कोई हज या उमरे के लिए जाए और उसके साथ इस तरह का कोई मामला हो जाए तो वो औरत क्या करेगी? सारे ही फेल होंगे। सिर्फ देखिए इसमें मसला वही आता है कि मस्जिद के अंदर यानी उसका जो प्रेइंग रूम होता है वहाँ दाखिल होना या ठहरना ये बना है। चूंकि तवाफ खाना काबा के गिर्द किया जाता है और वो हरम की हद के अंदर आता है तो उसके अंदर जाने से मना कर दिया गया, और हज का एक लाजमी हिस्सा होता है तवाफ इफाजा, वो औरत नहीं करेगी जब पाक हो जाएगी। इसी मौके के बाद अगली एक रिवायत में आता है कि जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पाक हो गई, बाकी लोग हज कर चुके थे, तो अल्लाह के नबी ने इनको इनके भाई अब्दुल्ला के साथ भेजा, और वो मुकाम जहाँ आज मस्जिद आयशा है ये मक्का के अंदर ही है, वहाँ कहा जाओ और वहाँ से अब नियत करके आओ एहराम की और आके तवाफ़ इफाज़ा करो जो हज का लाजमी हिस्सा है। ये रुख्सत सिर्फ उस औरत के लिए है जो हज का लाजमी तवाफ़ जो है वो छूट जाता है उससे हैज़ की वजह से, लेकिन बास लोगों ने इसी को बुनियाद बना के अब जाके जाते यहाँ से एक उम्रे की नियत से हैं और वहाँ जाके कहते हैं हमने 6 उम्रे किए 7 किए, क्या किया कि भाई उम्रे के लिए तो एहराम बांधना ज़रूरी है और एहराम तो मीकात से बांधते हैं, तो कहते हैं नहीं हम मस्जिद आयशा जाते हैं और एहराम बांध लेते हैं और नियत करके आते हैं। तो ये मसला हमारे जहन में वाजे होना चाहिए कि मक्का के अंदर ही रहकर वो मस्जिद आयशा पे एहराम बांधने की रुख्सत सिर्फ और सिर्फ उन औरतों के लिए है जिनको हैज की वजह से हज का लाजमी तवाफ उनका रुक गया, बस। इसके अलावा आम औरतों के लिए भी नहीं। मतलब कोई यहाँ से उम्रे की नियत से जाती है और वो हैज से है तो वो क्या करेगी कि वो जब मीकात से गुजरेगी तो अहराम की नियत कर लेगी, और नियत का नाम अहराम है, ये कोई खास कपड़े के पहनने का नाम नहीं है। बहरहाल वो पाबंदियाँ सारी उस पर लग जाती हैं जो अहराम की पाबंदियाँ, वो अपनी जगह पे आएंगी तो आप उसकी डिटेल देखेंगे। उसके बाद जब वो वहाँ जाएगी वेट करेगी, जब वो पाक हो जाएगी, अहराम की हालत उसकी पहले से थी ही, नियत की भी थी उसने, तो बस वो अपना उम्रा अदा कर लेगी। लेकिन हज के लिए यह है कि मस्जिद आयशा से जाके वो एहराम बांध लेगी। इसके अलावा बाकी लोगों को इस एहतमाम की जरूरत नहीं है, और आप अपनी मर्जी से कोई भी काम दीन का नहीं कर सकते जब तक कि उसकी कोई सनद ना हो। गिनता थोड़ी है अल्लाह ताला, ना तोलता है अल्लाह ताला, तो देखता है कि कौन क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। ठीक है आप एक दफा गए, आपने उमरा कर लिया, फिर आप मदीना चले जाते हैं, मदीना से वापसी पे फिर आप यलमलम के मुकाम पे बहर अली है आज वहाँ, वहाँ से फिर वो एहराम बांध के एक दूसरा उमरा भी कर सकते हैं, लेकिन उमरा करने के लिए मीकात की हद से बाहर से आना शर्त है आम लोगों के लिए। तो बहरहाल वो सारी बातें तो इंशाल्लाह हज और उमरे के मसाइल में आप देख सकते हैं। हाइसा नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है, हैज शुरू होते ही रोज़ा ख़त्म हो जाता है, ख्वाह सूरज गुरूब होने से एक लम्हा पहले ही क्यों ना हो। हैज की वजह से रोज़ा ख़त्म होने के बाद खाना पीना जायज़ है, अलबत्ता इस रोज़े की कज़ा वाजिब होगी। हाइसा के लिए रोज़े की कज़ा है नमाज की नहीं। अन अबी सईद अल खुदरी जी रदियल्लाहु अन्हु قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حادت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها رواه البخاري। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि जब औरत को हैज आए तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है। हमने कहा हाँ, तो आपने फरमाया औरतों के दीन में कमी की वजह यही है। इसे बुखारी ने रिवायत किया। इसमें आप देखिए कि हदीस में जो लफ्ज है वो क्या है कि औरत जब हैज से होगी तो ना नमाज पढ़ेगी ना रोज़ा रखेगी। आप कहेंगे ये तो एक बड़ी जनरल बात है, हर एक को पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता। अब जहाँ और फितने दीन के नाम में उठते हैं वहाँ अब ये भी एक मारूफ फितना है कि इन दिनों में भी औरत नमाज पढ़ेगी। मेरे साथ एक दफ़ा एक औरत ने बहुत लंबी बहस की और बाद में मुझे पता चला, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक ऐसा गिरोह है जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन वो इस्लाम की बहुत सारी बुनियादी तालीमात से महरूम है, तो वो लोग पीरियड्स में भी औरत को नमाज की बात कहते हैं कि पढ़ो, यानी वो कहते हैं कि नमाज पढ़ी जाएगी और अब तो साफ होता है और अब तो इतने इंतजाम आते हैं, हुज्जत क्या है, दलील क्या है। तो आप देखिए कि जहाँ आप अकल का इस्तेमाल करें जितना मर्जी कर लें, और दीन के मसाइल में तो अकल की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ने कह दिया कि हाइजा ना रोज़ा रखेगी ना नमाज, तो शुक्र करे इंसान ना करके अगर एक बंदे को रुख्सत मिल रही है तो अल्लाह की रहमत है। सवाल पैदा होता है कि क्यों नमाज ना पढ़े। अब पहली बात है अल्लाह का हुक्म है, दूसरी बात है कि आप देखिए कि इन दिनों औरत सेहत से ज़्यादा बीमारी के करीब होती है, और जिस्म से खून का निकल जाना औरत के अंदर कमी का जरिया बन सकता है। हो सकता है कि नमाज़ पढ़ते हुए वो तवज्जो ना कर सके, या उसकी मुसलसल उठना बैठना और उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए तो उसमें औरत के लिए मुश्किल हो। फिर दूसरी बात है कि गंदगी फैलने का भी डर हो सकता है, बाज़ औरतों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से वो पाकीज़ा जगह जो है वो गंदी हो सकती है। और इसी तरह रोज़े रखने में भी आप देखें कि जिस्म से चूंकि मुसलसल कोई चीज़ निकल रही है तो हो सकता है कि औरत का ब्लड प्रेशर लो हो जाए, पानी की कमी का एहसास हो सकता है, इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ लेना होता है। चूंकि ये चीज़ शुरू से औरतों के साथ होती है तो इसकी तब्दीलियों को औरतें फील नहीं करती, लेकिन वाज़े फ़र्क होता है कि औरत के मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसकी बर्दाश्त कम हो जाती है, वो इमोशनल ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो बहुत अहम है वो क्या है कि रोज़ा ख़त्म हो जाता है जब सूरज ग़ुरूब होने से पहले हैज़ शुरू हो जाए, चाहे 2 मिनट। हमारे यहाँ मारूफ मसला क्या है कि 12 बजे के बाद अगर शुरू हो जाए तो रोज़ा रहता है। आप रखे रखे, लेकिन आप देखिए कि उस रोजे का क्या अजर होगा। बाद लोग सिर्फ इस नीयत से नहीं खाते, नहीं दिल नहीं मान रहा, इसका अंदर ये कि अल्लाह के हुक्म को मानने को आपका दिल नहीं मान रहा। ऐसी कोई बात नहीं, शौक से खाइए, खुशी से खाइए। 5 मिनट पहले भी अगर आपने चेक कर लिया कि आपका रोजा खत्म हो गया, खा लीजिए, ये कह के कि मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे उस रोजे का अजर देगा, लेकिन उस रोजे की कजा होगी। कोई नहीं खाता पूरा वक्त रहता है ऐसे ही, फिर भी उस रोजे की कजा करेगा। फिर के रोजे की कजा है, नमाज की कजा नहीं। अब फिर लोग पूछेंगे क्यों, एक जायज़ है तो एक जायज़ नहीं है। सबसे पहली बात, अल्लाह का हुक्म हमारे लिए किसी बात के करने या ना करने की दलील अल्लाह का हुक्म है। दूसरी बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा अकल को भी इस्तेमाल करें तो एक औरत जिसको महीने में अगर एक औसत दर्जे से देख लीजिए कि 6 दिन ये बीमारी के दिन चलते हैं, 6 की 5 नमाज़ें की तो 30 नमाज़ें उसकी हो गई। जब 7वें दिन वो औरत पाक होती है तो ऑफकोर्स जो पहली नमाज है वो पढ़ेगी जो उसके बाद आगे आ रही है, तो साथ ही उसके ऊपर वो 30 नमाजें भी फर्ज होंगी, यानी गुसल के फौरन बाद उसको 31 नमाजें पढ़नी है कम से कम, और ज्यादा दिन हुए तो इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। आप बताइए कि वो कैसे पढ़ेगी, और अभी ये पूरी कजा कर ही नहीं पाएगी क्योंकि पाकी के दिन जो बीते हैं वो अमूमन 21, 22, 23 दिन हो सकते हैं, डिपेंड करता है, और फिर दोबारा पीरियड शुरू हो गए तो औरत तो कितनी ज्यादा हर वक्त अपने जहन पे इस चीज़ के गिल्ट में रहेगी कि हमें नमाज अदा करनी है। फिर उसके बाद दूसरी बात है कि रोज़ों की कजा क्यों है, इसलिए कि साल में 6 रोज़े तो कुछ मुश्किल भी नहीं है। हर 2 माह के बाद अगर 1,000 रोज़ा रखा जाए तो पूरे साल में रोज़े जो छुटते हैं वो इंसान पूरे कर सकता है, और इसमें भी अल्लाह का हुक्म है। फिर ये देखिए कि ये एक हुक्म यहाँ पे अब हम पढ़ें इस मसले में, लेकिन इस हदीस की बुनियाद पे एक और बहुत ही बुनियादी चीज़ समझ में आती है जिसपे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे कल्चर में ख़ासतौर पर, और मैं ऐसे मसाइल को कल्चरल मसाइल समझती हूँ रिलीजस की निस्बत, और वो क्या है, कज़ाए उमरी का मसला। कि नमाज की कज़ा करें, जो नमाज़ें पिछली छूट चुकी हैं बस लोग उस पर एक तशद्दुद बरतते हैं कि आप उतनी ही नमाजें पढ़ें और हर एक नमाज के साथ पिछली भी पढ़ें, मारूफ मसला है। और जो हमारे पिछले को रोजे छुटे हैं उसके बारे में कभी किसी ने ना जिक्र किया ना पूछा, हालांकि इसी मसले पे आप क्यास भी कर सकते हैं, हालांकि उसकी दलील भी मौजूद है कि पीरियड्स वाली औरत की नमाजें माफ है लेकिन रोजे रखेंगे। बिल्कुल यही हुक्म उस शख्स के लिए भी है कि जो बंदा पहले इल्म से दूरी की वजह से, जहालत की वजह से, ना मालूम होने की वजह से कभी नमाज पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता, कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, कोई खास वक्त नहीं पता उसको, उसके लिए क्या, सच्ची तौबा। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं, उसका हुक्म है। अल्लाह से माफी मांगे, नफिल कसरत से पढ़े, बगैर किसी नियत के सुन्नतें नफिल करे, अल्लाह ताला वो कमी उधर से पूरी करा लेगा। लेकिन हाँ, जो नमाज आपकी आपको मालूम है कि छूट गई है, मतलब आज की जोहर छुट्टी है अगर, या फजर छुट्टी है, या सिर, तो उसका तो हुक्म ही है कि फौरन पढ़े। उसके लिए तो अगला लम्हा, अगला दिन, अगली नमाज का वक्त, ये कोई शर्त ही नहीं। फर्ज नमाज के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, हत्ता कि आप जवाल के वक्त पे भी पढ़ सकते हैं, असर के वक्त के बाद भी पढ़ सकते हैं, फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पिछले रोजे छुटे हुए हैं, आज अगर हम ये बात सुन रहे हैं और हमारी पिछली ज़िंदगी के कुछ रोज़े छुटे हैं जो हमें नहीं पता था, अमूमन ये 6 रोज़े छुटते हैं, इसकी कज़ा ना माओ को पता होता है ना बच्चियों को पता होती है, इसके लिए हुक्म है कि रोज़े रखे जाएं। क्योंकि ये तो इतना हुक्म है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मर जाए اور اس کے ذمہ فرض روزے ہوں تو اس کا ولی یا اس کے بعد کوئی اس کے روزے رکھے گا، تو روزوں کی قضا ہے۔ اگر پچھلی زندگی کے یہ روزے آپ نے نہیں رکھے ہوئے جو پیریڈز کی وجہ سے چھٹے تھے، آپ کاؤنٹ کیجئے جب سے آپ کو پیریڈز آنے شروع ہوئے، ڈیفینیٹ ہے کبھی نہیں رکھے تو پھر حساب لگانا بہت آسان ہے۔ جتنے بھی بنیں گے، اگر 12 سال سے لے کے آپ 20 سال کی عمر میں ہیں، 8 سال کے روزے، 8 کو 6 سے ضرب دے لیجئے، 48 روزے ہوتے ہیں۔ اب سے نیت کریں اگلے سال کے رمضان تک آپ ہر ماہ کی پیر اور جمعرات کو یہ 2 روزے رکھتے جائیں، فرض کی نیت سے رکھیں، رکھ لیں پیر اور جمعرات کو، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں کا ثواب دے دے گا، لیکن یہ رکھنے پڑیں گے۔ تو نماز کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، اور کمی بھی پھر یہی ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں عورتوں کے دین کی کمی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نمازیں کم کر دی، گناہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، ٹوئنز ہیں دونوں، دونوں 20 سال کے ہو گئے۔ اب 20 سال کی عمر میں اگر آپ نے دونوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا عادی بنا دیا تھا، تو آپ دیکھیے کہ اس 20 سال کی عمر میں بیٹی کی وہ 8 سال کی نمازیں جو اس نے پیریڈس کی وجہ سے چھوڑی، وہ بیٹے سے کم ہو گئی نا۔ تو یہ دین کا نقص ہے۔ اب کہ کیوں نقص ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملے۔ نقص سے مراد یہ ہے کہ ادھر کمی ہے، لیکن یہی کمی اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری جگہ پوری بھی کی ہے۔ اور اسی طرح 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، تو وہ بھی اس کے دین کا نقص ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ کوئی سوال ہے ابھی تک جتنی باتیں ہوئی ہیں، تو آپ لوگ اس میں سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی دیکھیے، نفاس کا مسئلہ بہت ہی زیادہ ہمارے یہاں مکس اپ ہوا ہوا ہے، جہاں باقی بہت ساری چیزیں مکس اپ ہوئی ہیں۔ اس کو سمجھ لیں، نفاس کہتے ہیں وہ دن جو بچے کی پیدائش کے بعد ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک معروف بات ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد کے 40 دن کو نفاس پہ قیاس کرتے ہوئے نہ عورت نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے، یہ ٹھیک ہے؟ ایسے ہی کرتے ہیں نا، حالانکہ حکم ایسے نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت کچھ نہ کچھ بلڈ نکلتا ہے، اس کے بعد آف کورس عورت نماز نہیں پڑھے گی، لیکن جس طرح ہر ایک کی طبیعت فرق ہوتی ہے، 5 دن 6 دن 8 دن 10 دن رہ کے کوئی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ عورت بالکل کلین ہو گئی، صاف ہو گئی، جیسے پیریڈس کے بعد صاف ہوتی ہے، عورت غسل کرے گی اور نماز بھی پڑھے گی، اور نماز پڑھے گی تو جب باقی پابندیاں جو لگی تھیں اسی بلڈ کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، یعنی وہ اپنے شوہر کے لیے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بیچ کے آخری دن، جیسے 30 کے بعد یا 4 کے بعد، موسٹلی اب ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے طریقہ کار، جیسے 1 مہینے کے بعد پیریڈس آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بچہ 1 مہینے کا ہو جائے تو پھر دوبارہ عورت کو بلیڈنگ آ جائے، تو بس وہ جب ختم ہوگی تو اس کے بعد وہ نماز پڑھے گی۔ 40 دن کا حکم کیا ہے کہ اگر بالفرض محال کسی عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد بلڈ آتا ہی رہے، حتیٰ کہ 40 دن گزر جائیں اور اسپاٹنگ ہوتی رہے، پھر بھی نہ ختم ہو، تو بس 40 دن حد ہے۔ اس کے بعد وہ غسل کرے گی، حتیٰ کہ بلڈ بھی آ رہا ہے، لیکن وہ نماز بھی ادا کرے گی اور باقی پابندیوں سے بھی وہ آزاد ہوگی۔ جی اگر 5-6 دن ہوئی اور پھر رک گئی، ختم ہو گئی، آپ غسل کریں گے، اپنے آپ کو پاک کریں گے، نماز شروع کر دیں گے، 4-5 دن کے بعد دوبارہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر چھوڑ دیں۔ یعنی پیریڈز کا مسئلہ اتنا الجھا ہوا ہے کہ الجھے سے مراد یہ کہ ایک صحابی تھے، غالباً ابن عباس تھے یا کون تھے، مجھے اس وقت نام یاد نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ مجھے اس موضوع پہ پورا عبور حاصل ہو گیا، ہر مسئلہ سمجھ گیا ہوں میں، جواب دینے کے یا فتویٰ دینے کے قابل ہو گیا ہوں، میں نے اتنی اس کو ڈفرینٹ اینگل سے سمجھا پڑھا، لیکن اس کے بعد جو ہی جو پہلی عورت میرے سے سوال پوچھنے آئی، مجھے اس کا ہی مسئلہ نہیں معلوم تھا۔ تو یہ اتنا الجھا ہوا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ یہ ہے کہ ایک بنیادی اصول آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ جب اگلے چیپٹر پہ ہم آئیں گے، کل پڑھیں گے۔ جی یہاں جیسے کہ ہم نے حدیث دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ طواف کے بغیر باقی سب کام کرو۔ اس وقت جو صفہ مروہ تھا وہ حرم کی حدود باؤنڈری وال ہے، اس سے باہر تھا، دور تھا، اب چونکہ وسیع ہوا تو وہ اندر آ گیا، تو اس وقت تو وہ کر سکتی تھی، اس وقت چونکہ حرم کی حد میں آ گیا تو اس میں دونوں رائے لوگ دیتے ہیں، لیکن جو مضبوط رائے وہ یہ ہے کہ پھر اب نہ کریں۔ ایک اتنی سی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر کوئی طواف بھی کر چکی تھی، عورت سب کچھ کر چکی تھی، صحیح صرف رہ گئی تھی، تو پھر وہ اگر باہر سے آ کے صرف صحیح کر کے باہر سے جانا چاہے تو رخصت کی حد تک ملتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ دن نہیں اور ہوتے، ختم ہو جاتا ہے یا مخصوص دنوں کے لیے گئے ہوئے، لیکن اگر اس کی یہ دونوں چیزیں رہتی ہیں تو پھر اس کو پاک ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ حرم کا حصہ بن چکا ہے۔ جی تو اس پہ ہم نے بات کی نا کہ کوئی اس کا دن وقت مقرر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، عادت پہ۔ دیکھیے حیض کا بہت زیادہ تعلق عادت پہ ہے، جو بچپن سے شروع سے جب پیریڈز آنے شروع ہوئے جو عادت تھی اسی کو کاؤنٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بیچ کی مدت کم یا زیادہ ہونا، کتنی دفعہ، کئی دفعہ 1 مہینے میں 2 دفعہ بھی آ سکتے ہیں، بعض لوگوں کو 3-3 ماہ نہیں آتے، پھر جب آتے ہیں تو بہت دن رہتے ہیں، یہ ہر بندے کی ایک اپنی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پورا چیپٹر جب ہو جائے گا نا اگلا بھی اس کے ساتھ جو استخاضہ کا، پھر آپ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔